بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری اس مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اور خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آج کے دن کے دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامن، یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ چند ہی لمحوں بعد آپ سنیں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کے وسطی صوبے اصفہان میں یا صادق آل محمد کے مقدس نام سے فدائیان حریم ولایت فضائیہ کی نوی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج جاری ہے، اور افغانستان کے دارالحکومت کابل کی یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 25 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ تہران کو علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی پر بدستور تشویش لاحق ہے، کہا کہ اس مسئلے سے نہ صرف باکو اور ایروان کو بلکہ دوسرے ممالک کے دارالحکومتوں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، اور تہران کسی بھی صورت میں اپنی شمالی یا کسی بھی دوسری سرحد کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ خطیب زادے نے قراباخ کے بحران کے حل کے لیے ایران کے منصوبے اور جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ ہفتے اس تنازع کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ امریکی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران، روس اور چین امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کر رہے ہیں، کہا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ کون سا ملک دوسرے ممالک کے امور میں مداخلت کر کے بغاوت کراتا ہے اور ملکوں کے حکمرانوں کو تبدیل اور دوسرے ممالک میں اپنے جاسوس بھیجتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران کو امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہا کہ یہ امریکی عوام ہیں جنہیں اپنے صدر کو منتخب کرنا ہے۔ ایران کے وسطی صوبے اصفہان میں یا صادق آل محمد کے مقدس نام سے فدائیہ نے حریم ولایت فضائیہ کی نویں مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ یا صادق آل محمد کے مقدس نام سے فدائیہ نے حریم ولایت فضائیہ کی نویں مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر فرحاد گودرزی نے پیر کے دن ان فوجی مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سات فضائی مراکز کی شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دو روزہ فوجی مشقوں میں جنگی بمبار ٹرانسپورٹ، ایندھن رسانی، ڈرون، گشتی اور مختلف قسم کے دیگر طیاروں پر مشتمل جدید ترین طیاروں کی شمولیت کے بعد نئی ٹیکٹک سے فرضی دشمن کا مقابلہ کیے جانے کے طریقوں پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجی مشقوں میں بھاری بمبار طیاروں من جملہ سوخو 24، F-4، F-5، F-7، MiG-29، F-14، سائقہ اور ایندھن رسانی کے طیاروں بوئنگ 707 اور 747 اور گائیڈڈ میزائلوں سے لیس ڈرون طیاروں اور اسمارٹ بموں کو بروکار لایا جائے گا۔ پیر کو مشقوں کے پہلے دن ایرانی فضائیہ کے F-5 اور سائقہ بمبار طیاروں نے فرضی دشمن کے اہم اور حساس ٹھکانوں پر ملک میں تیار کردہ راکٹوں سے حملہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج جاری ہے، اور اس سلسلے میں یمنی عوام نے جنوب یمن کے صوبے عدن کے شہر المعلا میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یمنی عوام نے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ فرانسیسی صدر کے پست بیان کی شدید مذمت کی۔ اس سے پہلے بھی یمنی عوام نے فرانسیسی حکام کے توہین رسالت پر مبنی بیانات کی مذمت میں مظاہرہ کیا تھا۔ کینیڈا کے مسلمانوں نے بھی فرانسیسی حکام کے اسلامو فوبیا والے بیانات کے خلاف احتجاج کے طور پر ٹورنٹو میں فرانسیسی قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے کینیڈا کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی بند کرو جیسے نعرے بھی لگائے۔ فرانسیسی صدر اور حکام کی طرف سے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی اور توہین آمیز بیانات کے بعد پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، اور دنیا کے گوشہ و کنار میں فرانسیسی صدر کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فرانسیسی صدر کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرانسیسی نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر کے بیان کو احمقانہ قرار دیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے کئی دنوں سے کورونا وائرس کے انفیکشن کے معاملوں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن دہلی میں کورونا کے کیسوں میں مسلسل اضافے سے مختلف سطح پر تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کورونا کے کیسوں میں گزشتہ ہفتوں کے مقابلے میں کمی آئی ہے، لیکن بعض علاقوں کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ خاص طور سے دہلی میں پچھلے ایک ہفتے سے ہر دن 5,000 سے زیادہ کیسوں نے ڈاکٹروں کی تشویش بڑھا دی ہے۔ ہندوستان میں پیر کو مسلسل 8ویں دن کورونا کے نئے کیس 50,000 سے کم رہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے پیر کے بیان میں کہا ہے کہ اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 45,200 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے، جبکہ اس عرصے میں 494 افراد کورونا سے جنگ کی بازی ہار گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے متاثرین کی کل تعداد 82,42,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 1,22,700 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر پاکستان میں کورونا کے کیسوں میں کمی آنے کے بعد اب نئے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کورونا وائرس کی مجموعی صورتحال میں ایک بار پھر تشویش پیدا ہونے لگی ہے، اور طویل عرصے کے بعد یومیہ کیسوں کی تعداد ایک بار پھر 1,000 سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر بتدریج شروع ہو چکی ہے، اور اسی کے پیش نظر پبلک مقامات کو رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں مزید 1,123 نئے کیس سامنے آئے ہیں، اور مزید 12 افراد کورونا سے دم توڑ چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مجموعی کیس 3,35,000 جبکہ مرنے والوں کی تعداد 6,835 ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 25 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد مسلح افراد کے ایک گروپ نے کابل یونیورسٹی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی کے طلباء کے درمیان افراتفری پھیل گئی، اور طلباء دیواریں پھلانگ کر باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک ہوتا رہا۔ کابل یونیورسٹی میں فائرنگ سے پہلے یونیورسٹی کے مشرقی گیٹ پر دھماکہ کیا گیا، جس کے بعد حملہ آور یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں کم از کم 25 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے موقع پر مختلف شہروں میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں اور بدامنی کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کا وقت نزدیک ہونے کے ساتھ ہی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، اور پیر کی صبح امریکہ کی فیڈرل پولیس نے شمالی کیرولینا میں ٹرمپ کی نسل پرستی اور ناانصافی کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف مرچوں کے اسپرے کا استعمال کیا۔ نیویارک کے ایک علاقے میں ہزاروں مظاہرین نے امریکی صدر کی پالیسیوں کے خلاف دھرنا دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
عزیز سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا اور عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔
ہمیں عباس سید بھی آپ کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے افکار و نظریات کی روشنی میں وحدت اسلامی کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
ہم تاب ابد سیوت غی نور کے ولی ہیں، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں، دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل عرض، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ۔ ہم تاب
ابد سنو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سنو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں، ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارض خیر ہے جت تو چاہتے مسلسل انت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نارا قرآنی، ہم تاب ابد سنو تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سنو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں، دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارض خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ
عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای تفرقے کو عالم اسلام کے لیے ایک مہلک زہر سمجھتے ہیں، اور عالم استعمار کو جو مسلمانوں کے قدرتی ذخائر کو لوٹنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے بیج بوتا ہے، اس تفرقے کا بنیادی ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای شیعہ اور سنی مسلمانوں سے غیروں کی دشمنی کا ایک ہی ہدف سمجھتے، اور وہ اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام سے مقابلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اس دلیل کی بنیاد پر بعض سنی اور شیعہ گروہوں کی طرف سے ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کو دشمنی کے مقاصد کے تکمیل سے دشمن کے مقاصد کے تکمیل سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے آپ دونوں گروہوں کو ان اختلافاتی مسائل کو چھیڑنے سے سختی سے منع فرماتے ہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی دینی مناسک کو اسلامی وحدت کی تشکیل کے لیے ایک قابل قد ذخیرہ قرار دیتے ہیں۔ آپ نے مناسک حج کو مسلمانوں کے درمیان نظریاتی اور عقیدتی اتحاد کا مظہر قرار دیا ہے۔ آپ حج کو اسلامی وحدت کے نفاذ کا اہم ترین موقع اور مقام سمجھتے ہیں۔ آپ نے حج کے ایام کو مسلمانوں کے درمیان افکار کے تبادلے اور امت اسلامی کی مشترکہ تشویشوں کے اظہار کا بہترین موقع قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام نے اسلامی وحدت اور مومن قوتوں کے خدا سے تعلق کو اہم ترین فرائض میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خانہ خدا کے حج کا ایک بڑا ہدف مسلمانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لانا ہے۔ خداوند عالم سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی باہم آشنائی سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی وحدت نیز اتحاد کے بارے میں
خداوند عالم نے سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اسی موضوع کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی اہل بیت سے توسل اور تمسک کو اسلامی وحدت کے نفاذ کے لیے ایک قابل قدر ذخیرہ قرار دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے کہ اہل بیت اور اسلامی تعلیمات تمام مسلمان قوتوں کے درمیان مشترکہ اور متفقہ ہیں، اور ان مشترکات کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے لیے مرکزی نقطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے فرماتے ہیں،
تمام عالم اسلام اہل بیت کے بارے میں دو نقاط پر متفق اور متحد ہو سکتا ہے. ایک ان ہستیوں سے عاطفی اور عقیدتی محبت و عقیدت ہے اور مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا امر کیا گیا ہے اور سب اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عاطفی اور جذباتی مرکزی نقطہ بن سکتا ہے. دوسرا نقطہ دین کی تربیت نیز اسلامی احکام و تعلیمات کی تعلیم ہے، جس کی مثال عدل قرآن ہے، جس کی بنیادی وجہ حدیث ثقلین جس کو سنی شیعہ دونوں فرقوں نے روایت کیا ہے.
سامن، یہ بڑی اہم چیز ہے جو پرچم اہل بیت علیہ السلام کے پرچم کو تمام دنیا پر لہرانے اور حقیقت میں تمام مسلمانوں کو ان دو نکات پر اکٹھا کرنے کا باعث بن سکتا ہے. اس وقت تمام عالم اسلام کے پاس اس کا سنہری موقع موجود ہے. رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے اسلامی وحدت کے عملی نفاذ کے لیے ایک اہم اور عملی تجویز مجمع تقریب مذاہب اسلامی جیسے ادارے کی تشکیل اور قیام ہے. یہ عالمی ادارہ تمام اسلامی فرقوں کے بزرگان کے افکار و نظریات کے تبادلے، مسلمانوں کے درمیان اختلافات میں کمی اور باہمی اتحاد و یکجہتی کی فضا تیار کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے.
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس عالمی ادارے کی تشکیل کی وجوہات اور اس کے اہداف پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں،
دنیا میں 1 ارب انسان خدا، پیغمبر، نماز، حج، کعبہ، قرآن اور بہت سے دینی احکام کے حوالے سے ہم عقیدہ ہیں. چند اختلافات بھی موجود ہیں. یہ سب مشترکات کو چھوڑ کر چند اختلافات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے لڑیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو نہ تو خدا کو مانتے ہیں، نہ پیغمبر کو، نہ قرآن کو اور نہ دین کی کسی چیز کو، وہ جو چاہیں کرتے پھریں، کیا یہ منطقی بات ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ کچھ علماء، دانشور اور مفکرین مل بیٹھیں اور علماء علمی اور تعلیمی سطح پر ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے مجمع تقریب مذاہب اسلامی جیسے ادارے کو تشکیل دیں. اہل سنت میں 4 مکاتب فکر ہیں، امامیہ فرقہ بھی ہے، اسی طرح زیدیہ سمیت دیگر فرقے بھی ہیں. یہ مل بیٹھیں اور دیکھیں کہ علمی اور دینی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کس قدر تعاون اور مدد کی جا سکتی ہے.
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی اس طرح کے ادارے کو عالم اسلام کی ضرورت اور ایک بنیادی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے اسے اسلامی وحدت کی سفارتکاری سمجھتے ہیں. آپ اس طرح کے ادارے کی تشکیل کے نتائج اور اس کی تشکیل کے بارے میں فرماتے ہیں،
آج اسلامی دنیا میں باہمی قربت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اس ادارے میں مختلف اسلامی فرقے افکار و نظریات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. ممکن ہے مختلف فرقوں کے نظریات کے بارے میں بحث و مباحثہ کر کے کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں. شاید بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے اور بعض افکار و نظریات اور عقائد میں لچک پیدا کر کے حقیقت میں ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں. اگر ایسا ہو جائے تو سب صورتوں سے بہت بہتر ہے. کم از کم یہ ہے کہ مشترکات پر تاکید کی جائے. ان مباحثوں اور مذاکرات کا کم از کم مذکورہ فائدہ ضرور ہوگا. پس تفرقہ پھیلانے والے مسائل سے پرہیز کیا جائے. شاید کچھ مخاطبین کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے اس عالمی ادارے میں اسلامی وحدت کی سفارتکاری کو آگے بڑھانے سے کیا مطلب ہے. اس حوالے سے یہ کہنا چاہیے کہ اتحاد و وحدت کی سفارتکاری صرف قومی مفادات اور فوائد سے بالاتر ہے اور اس میں اسلام اور عالم اسلام کے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے.
اسلامی وحدت کے سامنے کسی ایک ملک نہیں بلکہ عالم اسلام کے مفادات ہیں. البتہ عالم اسلام کے مفادات کے حصول سے اسلامی ملکوں کے مفادات بھی پورے ہوں گے. ایک نقطہ یہ ہے کہ سفارتکاری میں جن مفادات کی بات کی گئی ہے اور جو اس سفارتکاری کی تعریف میں پوشیدہ ہے وہ اسلامی مفادات کا حصول ہے اور جس میں قومی مفادات کی ضمانت بھی موجود ہے.
سامعی، طاقت سے مراد اسلامی وحدت ہے جو عالم اسلام کی ایک عظیم قوت کی صورت میں جلوگر ہو سکتی ہے. اس بنیاد پر اتحاد و وحدت کی سفارتکاری کی اس طرح تعریف کی جا سکتی ہے کہ اسلامی ممالک اور عالم اسلام کے مفادات کے حصول کے لیے اسلامی اتحاد سے کام لینے کے مختلف فن و ہنر کا استعمال وحدت کی سفارتکاری شمار ہوگا.
اس سفارتکاری کے عملی نفاذ کا ایک بنیادی پہلو تمام اسلامی ممالک کے مفادات کے حصول کے لیے زمین ہموار کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم اسلام کا ایک حصہ علمی، اقتصادی یا حتی فوجی حوالے سے مضبوط ہے تو اس کی یہ مضبوطی عالم اسلام کے دوسرے حصوں تک پہنچنی چاہیے۔
مثال کے طور پر اگر اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان، انڈونیشیا، مصر وغیرہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی اہم مقام پر پہنچے ہیں تو اسے دوسرے اسلامی ممالک تک آسانی سے پہنچنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات مشترکہ دشمن کی پہچان ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت صرف فلسطین اور اس کے ہمسایہ ممالک کی دشمن نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالم اسلام کی دشمن ہے۔ اس طرح کے مسائل کا صحیح ادراک مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔
ایک اور اہم نقطہ جس کا وحدت اسلامی کی سفارتکاری میں خاص طور پر خیال رکھا جائے وہ دانشوروں اور مفکرین کا کردار ہے۔ اس سفارتکاری کے عملی نفاذ سے پہلے عالم اسلام کے مفکرین اور دانشوروں کے درمیان ایک عالمانہ اور محققانہ ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ عالم اسلام کے دانشور کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور اتحاد و وحدت کے اسٹریٹجک دستاویز کو مرتب کریں۔
سامعین، اتحاد و وحدت کی سفارتکاری کو مرتب کرنے کے حوالے سے دینی مدارس کے علماء اور یونیورسٹی کے دانشوروں کا کردار بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ گفتگو اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں ہی ایک بامانی سفارتکاری سامنے آ سکتی ہے۔ پس اگر باہمی رابطوں کو اس سفارتکاری کا اہم عنصر قرار دیا جائے تو عالم اسلام کے دانشوروں اور مفکرین کا باہمی رابطہ اتحاد و وحدت کی سفارتکاری کا لازم ہے، کیونکہ دانشوروں کی باہمی گفت و شنید کے بغیر اسلامی وحدت کا تصور ناقص اور ابتر رہ جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تارے حرم، او
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 13 آبان 17 ربیع الاول اور 3 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 53 سال پہلے 17 ربیع الاول کو اکثر مسلمان علماء کے مطابق حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا، جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی، لہذا آپ کی سرپرستی آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لی، لیکن 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر سایہ تربیت پانے لگے۔ آپ نے 12 برس کی عمر سے اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی سفر کا آغاز کیا، اور بہت زیادہ سچائی اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے آپ امین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی سے ہی عرب کی جاہلیت سے بیزار تھے، اور معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بالادستی چاہتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو خداوند عالم کے حکم سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ بعثت کے بعد مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختیوں اور مشکلات سے دوچار ہوئے۔ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے، لیکن آپ نے نہایت ثابت قدمی اور صبر و حوصلے سے تبلیغ اسلام کا عمل جاری رکھا۔ اس دوران اسلام مکے سے باہر پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ سترہ ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 12 برس اپنے جد امجد حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ، اور 19 سال اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ آپ کا دور علم و دانش کی ترقی اور پیش رفت کا دور تھا، جس میں تفسیر قرآن اور دوسرے مختلف علوم میں بہت زیادہ کام ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور دینی حقائق سے آگاہ فرمائیں، جس کے لیے آپ نے مدینہ منورہ میں پہلی عظیم اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی معارف کے ساتھ ساتھ طب، کیمیا، الجبرا اور دیگر علوم و فنون میں بھی مکمل مہارت حاصل تھی۔ آپ نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی، ان میں بابا کیمیا جابر ابن حیان جیسے دانشور بھی شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سن 148 ہجری قمری میں شہید ہوئے۔ تین نومبر سن 1949 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر میرا جی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ لاہور میں رہائش پذیر ہونے کے دوران میرا سین نامی ایک بنگالی لڑکی ان کی زندگی میں داخل ہوئی، جس کے عشق میں انہوں نے اپنا نام بھی میرا جی رکھ لیا۔ میرا جی نے نون میم راشد کی طرح اردو نظم کی روایت سے مکمل بغاوت کی اور اپنی منظومات کو موضوع اور تکنیک دونوں لحاظ سے بالکل نئے رنگ میں پیش کیا۔ انہوں نے اردو تنقید کی بھی بڑی خدمت کی اور فرانسیسی ادب اور ادبی تحریکوں سے اردو دان طبقے کو روشناس کرایا۔ نیز شاعری میں نئے نئے امکانات کی نشاندہی کی۔ ادب اور اس کے محرکات پر ان کی گہری نظر تھی۔ تین نومبر سن 1956 عیسوی کو مصر میں صہیونی حکومت کے حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے غزہ میں واقع شہر خان یونس میں عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مصر کے 25 فوجیوں کو پھانسی دے دی۔ اس کے بعد صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر کے ہسپتال پر حملہ کر کے سبھی مریضوں، ڈاکٹروں اور نرسوں اور طبی عملے کے دیگر افراد کا قتل عام کیا۔ اس وحشیانہ کارروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے اپنی درندگی جاری رکھتے ہوئے خان یونس شہر کی اس پناہ گاہ کو بم کے دھماکے سے اڑا دیا، جس میں دسیوں خواتین، بچے اور سن رسیدہ فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس قتل عام میں 250 افراد شہید ہوئے۔ اور 13 آبان سن 1343 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے مذہبی شہر قم میں واقع بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر تہران منتقل کر کے اسلامی انقلاب کے عظیم رہنما کو ایران کی مسلمان قوم کی آزادی و خود مختاری کی حمایت کرنے اور اسلامی مقاصد کی راہ میں ثابت قدمی کے سبب ترکی جلا وطن کر دیا۔ یہ اقدام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ایران کے مسلمان عوام کو جد و جہد آزادی سے باز رکھنے کی غرض سے کیا گیا تھا، کیونکہ شاہی حکومت کی نظر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ملک میں موجود رہنا اسلامی انقلاب کی تحریک کے زور پکڑنے کا باعث تھا۔ حکومت اس خام خیالی میں تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلا وطنی سے عوام کا جذبہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی جلا وطنی کی خبر پھیلتے ہی پورے ایران میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے،
کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، ان کے دربار میں آ جاؤ سوالی بن کر، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات، دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقری، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر. میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما.